بازار کیا خیام درجے یہ ہے حبیب الہی کی آل ہے, کانوں سے خون بہتا ہے ایک خرد سال ہے, کانوں سے خون بہتا ہے ایک خرد سال. ہاں کہتی تھی ہاتھ اٹھا کے وہ معصوم بار بار, ہے شدت عطش سے کلیجہ میرا فگار, پانی کوئی پلا دے مجھے بحر کردگار, واجب ہے مجھ پر رحم کے ہوں سخت بے قرار, جو پیاسا مر گیا ہے میں اس کی کمائی ہوں, بے کس ہوں بے پدر ہوں فلک کی ستائی ہوں, بے کس ہوں بے پدر ہوں فلک کی ستائی ہاں, بھر لائی اشک آنکھوں میں لختے دل حسین, گویا ہوئی ام حبیبہ بشور حسین, شوہر سفر میں جب سے ہے مجھ کو نہیں ہے چین, کیجے دعا یتیم نہ ہوں میرے نور عین, وارث سے اپنے یہ جگر افگار چھٹ نہ جائے, تم بھی بیوں کی طرح میرا راج لٹ نہ جائے, تم بھی بیوں کی طرح میرا راج لٹ نہ جائے. لیکن اس امر خاص میں فرمائیے دعا, یعنی کنیز حضرت زینب پہ فدا, دیکھو جمال پاک جگر بند مرتضی, آنکھیں ملو خدم مبارک میں صدا, شبیر کی شتاب زیارت نصیب ہو, کیجے دعا کے مجھ کو یہ دولت نصیب ہو, کیجے دعا کے مجھ کو یہ دولت نصیب ہو. ہاں اس ذکر سے تڑپ گئی دل بند مرتضی, گویا ہوئی دل میں کے افسوس کی ہے جا, ایسا فلک نے خاک میں ہم کو ملا دیا, اپنے بھی آہ بھول گئے وا مصیبتا, زینب کو بنت شیر خدا جانتے نہیں, افسوس روشناس بھی پہچانتے نہیں, افسوس روشناس بھی پہچانتے ہاں, مستاخ ہے حسین کی یہ سوختہ جگر, کیوں کر اسے میں بھائی کے مرنے کی دوں قبر, حسرت ہے دیکھنے کی میری اس کو کس قدر, کس طرح اس سے حال کہوں اپنا سر بسر, کو اجری اور پیاروں مووی دل جلی ہوں میں, منہ سے نہیں نکلتا کہ بنتے علی ہوں میں, منہ سے نہیں نکلتا کہ بنتے علی ہوں میں, کوفے کی سمت ہو کے
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وقوله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم اپنے بندوں کو دعا کے لیے پکار رہا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری آوازوں کو سنوں گا, اور اگر تم نے میرے کہے پر عمل نہیں کیا, میری عبادت تو کرتے رہے لیکن مجھ سے مانگا نہیں, تو گویا تم نے میرے سامنے بے نیاز ہونے کا اعلان کر دیا. جبکہ ہر انسان پروردگار عالم کا نیاز مند ہے, ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے. یہ بے نیازی صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے. انتم الفقراء, خدا کے سامنے اس کی ہر مخلوق فقیر ہے. ہماری زندگی کے مشاہدے میں بہت سے کلمات, بہت سے جملات ایسے آتے ہیں کہ جس کو ہم سنتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے, اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے. جبکہ ماشاءاللہ اب تو بہت اچھے ذرائع ہیں, اب تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈکشنریز جو ہیں موبائل پہ بھی آ گئی ہیں, ترقی ہو گئی. تو ہمیں ان سب پہ غور کرنا چاہیے, جاننا چاہیے فقیر کسے کہتے ہیں. عموماً لوگوں سے پوچھا جائے کہ فقیر کسے کہتے ہیں, کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ فقیر, اور کس کو کہتے ہیں, کہ مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں. فقر کہتے ہیں ریٹھ کی ہڈی کے موہرے کو, بیک بون کا جو موہرا, موہرا ہی کہتے ہیں شاید, اور یہ جو بیک بون ہے کئی موہروں سے مل کے بنی. اگر انسان کی بیک بون کا ایک بھی موہرا ڈسٹرب ہو جائے, یہ شکستہ ہو جائے یا ٹوٹ جائے, تو انسان صحیح سے چل نہیں سکتا, زندگی اس کی عذاب ہو جاتی. تو ایک موہرے کو فقر کہتے ہیں اور بہت سارے موہروں کو فقیر کہتے ہیں. کہ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی کے سارے موہرے ٹوٹ جائیں تو وہ کیا بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھنا دور, اس کا لیٹنا بھی بمشکل ہو جائے گا, صرف اور صرف لیٹ سکتا ہے. اور اکثر ایسے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھی جو گدا آتا ہے وہ بھی یوز نہیں کر سکتے, بلکہ تختے پہ سختی پہ لیٹے رہے. تو فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پوری ریڑھ کی ہڈی چکنا چور ہو جائے, ٹوٹ جائے, اس کو فقیر کہتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. وہ کہہ رہا ہے انتم الفقرہ, تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, تم اتنے بے بس ہو کہ اگر ہم نے تمہارے اہتمامات اور تمہارے انتظام کو نہ کیا ہوتا تو تم تو رو رو کے بھوک سے مر گئے ہوتے. تم روتے بچپن میں, بچہ رونے کے علاوہ کیا جانتا ہے, رونے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. لیکن اس گریا کو, اس رونے کی آواز کو کسی کے لیے اچھی صدا قرار دی, کسی کے لیے بری آواز قرار دی. اگر کوئی بچہ مسلسل رو رہا ہے تو لوگ چڑھتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی چپ کرو, کس کا بچہ ہے. لیکن ماں کے لیے وہی آواز ساز بنائی پروردگار عالم نے کہ اب میرے بچے کو میری نیاز ہے, میری ضرورت ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کو فقیر بنایا ہے, انتم الفقراء, تم میرے سامنے فقیر ہو. اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی کا اقرار کرے تاکہ دنیا کی دولت اور سلطنت پروردگار عالم اس کے قدموں میں ڈال دے. دنیا میں جس کو بھی مال و دولت ملی, جس کو بھی جو کچھ ملا, لیکن یہ انسان ہے کہ اپنے غرور سے نیچے آتا ہی نہیں. جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو یہ طغیانی پر اتر آتا ہے, جب اس کو پریشانی ہوتی ہے تو بیتاب ہو جاتا ہے, چیخ پکار کرتا ہے, اور جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو یہ بخیل ہو جاتا ہے. کتنی صفت پروردگار عالم نے اس حضرت انسان کے لیے بیان فرمائی, اور جبکہ یہ اشرف المخلوقات ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کی ساخت ساز کے لیے, ہمارے لیے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے یہ سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں آئی ٹی کے بہت سے اسٹوڈینٹس ہیں, انجینئرس ہیں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ سلامت رکھے, پروان چڑھائے ان بچوں کو, جوانوں کو, اور ترقی عنایت فرمائے. کمپیوٹر کا سسٹم دیکھا ہوگا آپ نے, دو حصوں میں ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر اور ایک ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ہارڈ ویئر ایک ظاہری آلہ ہے, انسٹرومینٹ ہے, ٹولس ہیں, لیکن یہ بے جان ہے جب تک کہ ان میں سافٹ ویئر نہ ڈالا جائے. یہ کام نہیں کر سکتے. یہ جگہ پہ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس میں سافٹ ویئر کا جانا. تو اصل معلوم یہ ہوا کہ نرم چیزوں کے بھی بڑی فائدے ہیں, سختیوں کے فائدے نہیں ہیں, نرمیوں کے فائدے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے انسان کو اتنا اسٹل باڈی, سالڈ بدن دیا, لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کے بدن کو, ضرورتوں کو یہ ڈیمانڈ نرم زبان ہی کراتی ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی اور تمہاری زبان کو ہوٹوں میں محفوظ رکھا. کیونکہ انسان کے لیے یہ زبان جو ہے ایک تھرمامیٹر ہے, ایک آلہ ہے, ایک ٹول ہے, جس کے ذریعے یہ دو ریکارڈنگ کرتی ہے. اس زبان کا کام یہ ہے کہ یہ انسان اندر سے کیا ہے, اس کی رپورٹنگ بھی یہی زبان کرتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے, سچا ہے, اچھا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے. ساری رپورٹنگ اندر کی اسی زبان کے ذریعے ہوتی ہے. اور باہر کی چیزوں کو بھی یہی سمجھاتی ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے, میٹھی ہے, کڑوی ہے, نمکین ہے, مرچ والی ہے, پیچھی ہے. یہ ساری چیزیں بھی یہی زبان کے ذریعے. تو اس کا کام یہ ہے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنا. تو انسان کا جو یہ جسم پروردگار عالم نے بنایا, اس کو ہارڈ ویئر بنایا, جس کو کہا گیا یہ خلق کیا گیا. اللہ نے خلق تو کر دیا, لیکن اس کو, پروگرام کو, اس ہارڈ ویئر کو کام کرنے کے لیے نبیوں کے ذریعے اس میں سافٹ ویئر انسٹال کرایا. انبیاء کے ذریعے اس انسان میں سافٹ ویئر, اخلاق کے سافٹ ویئر کو ڈلوایا کہ اس انسان کو ہم نے زبان کا ہارڈ ویئر دیا ہے, اب کام کیسے لیا جائے. یہ کانوں کا ہارڈ ویئر دیا جائے, اس کا کام کیسے لیا جائے, ہاتھوں کا کام کیسے ہو, پیروں کا کام کیسے ہو. خلق اپنے ہاتھ میں رکھا, خلق نبیوں کے ذریعے کروایا. خلق خود کیا اور خلق نبیوں کے ذریعے دلوایا, اور تاکہ انسان اس صحیح سافٹ ویئر کے ذریعے, اس اخلاق کے سافٹ ویئر کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار سکے, اپنے جسم کی صحیح تربیت کر سکے. تو اب یہ انسان اپنے اوپر جفا کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے اس کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ اس کی عبادت کرے, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, اس کے ارادے اور منشا کے حساب سے چلے. لیکن یہ حضرت انسان تو بس अपने हिसाब से ही चलता है। एक शख्स गोश्त लेके आया घर में कीमा, और अपनी जोजा से कहने लगा कि इसके कबाब बना दो। जोजा ने कहा इंशाल्लाह। उसको बड़ा गुस्सा आया, पैसे मेरे खर्च हुए, मेहनत मेरी हुई, गोश्त लाके हमने आपको दिया और बीच में आप अल्लाह को ले आए। इंशाल्लाह क्या होता है, जब चीज घर में आ गई है तो इसको बनना ही चाहिए और हमें खाना चाहिए। तो बीवी ने कहा जी अल्लाह की राय मशवरा उसकी मंशा जरूरी है। कहा नहीं, जब चीज घर में आ गई है तो मंशा वंशा कुछ नहीं, अब मेरी मंशा चलेगी। बीवी ने कहा कि अल्लाह आपको समझे, अब मैं क्या समझाऊं। उन्होंने बिचारी ने उनके लिए कबाब बना दिए। ये दास्तानों की बीवियां हैं जो आसानी से बना देती हैं, सही की बीवियां इतनी जल्दी नहीं बना देती। बहरहाल रोजा ने उनके लिए कबाब तैयार किए, उनके सामने लाके रखे। जैसे ही एक लुकमा तोड़ा तो किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। कहने लगे इसको भी इसी वक्त आना था। वो पहला लुकमा जो तोड़ा था, जो बगैर मंशा इलाही के खाया जा रहा था, उसको छोड़ के बेचारे दरवाजे पे आए कि कौन। जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर से एक हाथ निकला और गिरेबान पकड़ के बाहर खींच लिया। अभी इतना बताने भी नहीं पाए कि कौन, बाहर देखा तो पुलिस का पूरा दस्ता तैयार खड़ा हुआ, पीटते हुए गाड़ी में बिठाए और थाने ले गए। पुलिस स्टेशन ले जाके बंद कर दिया लॉकर में। उसने कहा हुजूर जब पिटाई से थोड़ा इफाका हुआ, सांस आई, तो कहा कि सरकार मेरी खता तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है जो आप मुझे लाए। तो कहा तुम आटे में मिलावट करते हो। कहा हुजूर वो तो मेरा पड़ोसी करता है ये काम, इस काम तो मेरा पड़ोसी करता है। तो पुलिस वाले बोले अभी झूठ बोलते हो। बहरहाल तफ्तीश कराई गई तो पता चला वाकई उसका पड़ोसी ये मिलावट का काम करता था, लेकिन मिस टाइमिंग हो गया और वो गलत आदमी को पकड़ के ले गए। अब बेचारे को तफ्तीश के बाद जब छोड़ा, देर रात जब घर आया तो उसने घर पे नॉक किया। बीवी परेशान थी कि आखिर गए कहाँ, बाहर गए और वापस ना लौटे। अरे कबाब जो खाना चाह रहे थे ठंडे हो गए। जैसे ही दरवाजा नॉक किया तो कहा कौन, कहा इंशाल्लाह बताते हैं। इंशाल्लाह बताते। अब बीवी ने जो आवाज सुनी तो फौरन दरवाजा खोला। अरे आप कहाँ थे, अंदर आइए। कहा इंशाल्लाह आते हैं। तो कहा आप गए कहाँ थे, इतनी देर से थे कहाँ। कहा इंशाल्लाह एक एक करके सब कुछ बताते हैं। कहा खाना खाएंगे, कहा इंशाल्लाह खाएंगे। तो अब तो हर बात में इंशाल्लाह पहले और बाद में। कहा बेगम बात ऐसी है, अल्लाह पे यकीन तो मेरा भी है लेकिन थोड़ा मिस टाइमिंग हो गया। तुम पहले से उस पे यकीन, मुझे अब समझ में आया कि उसकी मर्जी के बगैर इंसान सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिंदगी में बहुत से ऐसे एरर आते हैं कि जो इंसान मुतवज्जे नहीं होता है। और अजाब के परवरदिगार आलम ने चार किस्म के अजाब होते हैं। कुरान ने चार किस्म के अजाब बयान किए। एक अजाब जिसको अजाब अदना के नाम से जाना जाता है, वो अजाब है ख्वाब का आना। अल्लाह इंसान को मुतवज्जे करता है, यानी छोटा अजाब, इसके जरिए इंसान को दहशतनाक ख्वाब आते हैं। इंसान के माल में नुकसान हो जाता है, तिजारत में नुकसान हो जाता है, बीमार हो जाता है, बच्चों के जरिए इम्तिहान लिया जाता है। ये छोटे अजाब हैं। और दूसरा अजाब होता है अजाब इस्तदराज। उस अजाब इस्तदराज में इंसान का नुकसान नहीं होता बल्कि उसको नेमतें मिलती हैं लगातार। इंसान जैसे जैसे देखा होगा बहुत से गुनाह करने वाले हैं, लेकिन उनको बजाय सजा मिलने के उनकी नेमतों में इजाफा होता है। तो इस अजाब को कुरान ने अजाब इस्तदराज कहा कि ये माल और ये नेमतें उसको तौफीक तौबा से दूर कर देंगी। इंसान सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं और गुनाह करने के बाद भी उसको नेमतें मिल रही हैं, इसका मतलब वो कहता है। तो पहले किस्म के अजाब में ये होता है कि इंसान गुनाह को गुनाह मान के करता है। दूसरे किस्म के अजाब में, अजाब इस्तदराज में, इंसान गुनाह को गुनाह नहीं मानता बल्कि कहता है मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। और तीसरा अजाब, अजाब इस्तिसाल, इसमें इंसान गुनाह को नेकी मान के करता है। और ये सबसे खतरनाक अजाब है कि इस अजाब में इंसान गुनाह को नेकी समझ के करता है। इसमें परवरदिगार आलम ने तौफीक तौबा को भी सल्फ कर लिया। اور کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے, اس کے پاس امکان ہے, توبہ ختم ہے. اور چوتھی قسم کا عذاب جو قیامت میں ڈالا جائے گا اور اس کو عذاب اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے, کہ جس میں وہ گڑ گڑا رہا ہوگا لیکن اس کا رونا پیٹنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کربلا میں جو لوگ فرزند رسول پہ ظلم کر رہے تھے, یزید اور اس کی فوجیں جو کام کر رہی تھی وہ اس مرحلے میں آ گئے تھے کہ وہ اس کام کو نیک کام سمجھ رہے تھے, اس کام کو نیک کام سمجھ رہے تھے اور ہر چیز کی دلیلیں اس نے تیار کر لی تھی. عزیز, یہ واقعہ کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, اس واقعے نے بہت عرصے تک انتظار کیا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کو موقع ملا تھا 61 ہجری میں, ورنہ پیغمبر ختم مرتبت کے زمانے سے لے کے اور ان کی رحلت کے بعد سے یہ مشن اور تیز ہو گیا. ابو سفیان آخری وقت میں نابینا ہو گیا, اس نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اپنے بنی امیہ کی, اور میٹنگ بلانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں جلدی جلدی اپنے عہدے سنبھال لو اور خلافت کی گیند کو اچک لو, خلافت کی گیند کو اچک لو. عرب میں اس زمانے میں کوئی گیم کھیلا جاتا تھا کپڑے کی گیند بنا کے, تو اس کو جو لے لیتا تھا بہرحال ان کا کوئی سلسلہ تھا, تو اس جملے کو استعمال کر کے کہتا کہ اس کو اچک لو اور قسم ہے اس کی جس کی میں قسم کھاتا ہوں, اللہ کی قسم نہیں کھائی. وہی سمجھ رہا تھا کہ سب اپنا مجمع بیٹھا ہے بنی امیہ کے لوگوں کو, تو وہی سمجھا رہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کی میں ہمیشہ قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کوئی آخرت ہے اور نہ کوئی جہنم ہے اور نہ کوئی بہشت ہے, جو کچھ ہے یہاں ہے, لہذا جیسے ممکن ہو سکے تمام منصبوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لو. تو یہ مشن اس نے اپنے ان چاہنے والوں کو دیا تھا, اپنے ماننے والوں کو دیا تھا, کہ جو سن 61 ہجری تک اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کس طرح سے بدلہ لیا جا سکے, کس طرح سے ان کو رسوا کیا جا سکے. لہذا اس نے تمام منصوبہ بندی کر لی, اور تمام منصوبہ بندی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعد انقلابات آئیں گے. لہذا اس نے ایسے موقعوں پر کہ جہاں سے اہل بیت کے چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ان تک پہنچ سکتے ہیں, ان تمام راستوں کو بنی امیہ نے بند کر دیا تھا اور ایک خوف انسان کے دلوں میں ڈالا تھا, یعنی خوف خدا کو ختم کر دیا اس کے خوف نے. عزیزو, خوف خدا ہونا ضروری ہے, خوف خدا ہونا ضروری ہے اسی چیز کا خوف. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈراتے ہیں, اللہ سے ڈراتے, دیکھیے اللہ سے اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ اس نے برے کام کے نتیجے برے رکھے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ دیکھا ہوگا, اور اب تو اس سال سے ہمارے یہاں تو بڑھ گیا ہے تھوڑا چالان جو ٹکٹ ملتا ہے اس کی قیمت, کہ گورنمنٹ ہر طرح سے ڈراتی ہے کہ اگر آپ نے تیز اسپیڈ سے چلایا تو آپ کو ٹکٹ ملے گا, اگر آپ نے غلط جگہ موڑ دی گاڑی, یو ٹرن لے لیا تو ٹکٹ ملے گا. تو ٹکٹ سے وہ لوگ گھبراتے ہیں, وہ خوف کھاتے ہیں جن کو پیسہ پیارا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو پیسے کا مزہ نہیں ہوتا ڈرائیونگ لائسنس پہ, اگر پیسہ ہے تو ہر جگہ پیسہ ہی لیا نظر میں. کچھ ایسے امور آتے ہیں کہ وہاں پھر گورنمنٹ پیسہ نہیں لیتی بلکہ لائسنس چھین لیتی ہے. تو انسان کہتا ہے پہلے ہی بڑی مشکل سے یہاں پہ میں لائسنس لے پایا ہوں, اور اگر اب یہ چھن گیا تو میں تو اپاہج ہو جاؤں گا. لہذا اس کو خوف دلایا جاتا ہے ایک سے ایک بڑی سزا کا, اور لائسنس کے علاوہ پھر جیل کا خوف, اس کے علاوہ اور جو بھی بہرحال سٹی کی طرف سے قانون بنایا. تو یہ خوف اس لیے دلایا جاتا ہے تاکہ اس خوف کے ذریعے انسان صحیح راستے پر چلے, صحیح راستے کو اختیار کرے, اور یہ خوف اپنی زندگی کو بھی حسین بناتا ہے اور دوسرے کی زندگی کو بھی سلامتی دیتا ہے. اگر انسان کو خوف نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے تو اس طرح سے گاڑی چلائے گا جیسا ہمارے ملکوں میں اور یہاں فرق ہے. ہمارے یہاں پہ سامنے جو ہے انڈیکیٹر دے دیا کہ بولا باہر سے آئے ہو کیا, ہاتھ دیتے ہیں یہاں پہ, ہاتھ دیا کرو, یعنی ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا انڈیکیٹر چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, بولا ہاتھ دیا کرو, آپ باہر سے آئے کہ جو انڈیکیٹر دے رہے, تو یعنی یہاں پہنچ گئے. تو بہرحال جہاں قانون کو تو پروردگار عالم نے قانون پسندی کی ہے, تو دنیا کا کوئی ملک ہو وہ قانون پسندی کو اچھا سمجھتا ہے, اور اسی بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے کہ اگر انسان کسی خوف کو نہیں رکھتا ہے تو پروردگار عالم نے جو آخرت کا خوف دلایا ہے وہ آخرت کا خوف ہماری اس دنیا کو بھی بہتر بنا رہا ہے اور اس دنیا کو بھی بہتر بنا رہا ہے. لہذا اس کے لیے خائف ہونا, خوف زدہ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن بہت سے نہیں ہوتے ہیں. تو نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اسلام نے بہت سی سزائیں جو ہیں آخرت پہ چھوڑ دی ہیں, لیکن بہت سی سزاؤں کو یہاں رکھا ہے. جس سزا کا تعلق جس گناہ کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اس کی سزا کو آخرت پہ چھوڑ دیا, لیکن جس گناہ کا تعلق معاشرے سے اس کی سزا کو یہاں رکھا. چوری کرنے کے لیے بھی اگر آخرت ہوتی تو لوگ کہتے کہ میاں آپ کون ہوتے ہیں, جو ہوگا میرے ساتھ آخرت میں ہو جائے گا, ابھی تو جو میں کام کر رہا ہوں کرنے دو. ایک چور آری سے تالا کاٹ رہا تھا, چوکیدار نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا وائلن بجا رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیسے وائلن, اس کی تو آواز نہیں آ رہی. کہا سرکار آواز صبح آئے گی, جب یہ دکان والا آئے گا تو اس کی آواز اس وقت آئے گی. تو بہت سی وائلن ایسی ہیں جن کی آوازیں بعد میں آتی ہیں, تو بہت سے ساز ایسے ہیں جن کی آوازیں بعد میں آئیں گی. تو پروردگار عالم نے انسان کو جو خوف میں رکھا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح راستے پر چلا سکے اور انسان کو ایک ڈیسنٹ زندگی دے سکے, ایک اچھی زندگی. تو جتنے بھی چوری کرنے والے ہیں ان کی سزا کو اسلام نے یہی رکھا, اور جتنے زناکار ہیں ان کی سزا کو یہاں رکھا, جتنے شراب پینے والے ہیں ان کی سزا کو دنیا میں رکھا, قتل کرنے والے کی سزا کو یہاں پر رکھا. کیوں؟ تاکہ اگر اس کو بھی آخرت پہ چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ معاشرہ خراب ہو جاتا. ہر آدمی قتل کر کے کہتا کہ میں اپنے اللہ سے حساب کر لوں گا, میں اپنے اللہ سے حساب کر لوں گا. اس طرح سے انسان کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی. عزیز و پروردگار عالم نے تکریم بشر کے لیے انسان کو اکرام اور عزت دینے کے لیے قانونوں کو بنایا تھا, لیکن بنی امیہ نے نہ صرف اسلام پہ حملہ کیا بلکہ تکریم بشر پہ حملہ کیا, اکرام بشر پہ حملہ کیا, عزت بشر پہ حملہ کیا, اور وہ تمام کے تمام بشریت کے قانون کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور صرف اور صرف حاکم اور محکوم کے نتیجے پر لا کر چھوڑ دیا. ہر طرف سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا راستہ روک دیا گیا, ہر طرف سے ان کو روکا جا رہا تھا, ان کو ظلم و ستم سے ڈرایا جا رہا تھا, لیکن جو چاہنے والے تھے انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی پیروی کری. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کے قتل کے بعد انگشت شمر انسان اس دنیا میں رہ گئے تھے. یزید کی اس میں کہ کسی کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, لیکن اتنی فوج کا ڈیرا لگا لیا اور دینار اور درہم کے منہ کھول دیے گئے, لوگوں کی آوازوں کو خریدا جانے لگا, لوگوں کے منصبوں کو خریدا جانے لگا, لوگوں کے ایمانوں کو خریدا جانے لگا, لیکن جب تمام جانب سے اہل بیت کی مخالفت شروع ہو گئی لیکن پھر بھی تکریم بشر کو بچانے والا وہ حسین ابن علی اپنے مرکز سے نکلا, اس مدینے سے نکلا کہ جس مدینے کی ہوائیں حسین کو سکون دیا کرتی تھی, جس مدینے میں نانا کا روزہ ہوا کرتا تھا, جس مدینے میں ماں کا مرقد ہوا کرتا تھا, جس مدینے میں بھائی کی قبر ہوا کرتی تھی, جس مدینے میں حسین کا بچپنا گزرا تھا, جس مدینے کے لوگ حسین کو اس عنوان سے جانتے تھے کہ یہاں پر نواسا رسول کو رسول نے گود میں اٹھایا ہے, ممبر کو چھوڑ کے خطبے کو توڑ کے اس انسان اس حسین کی معرفت کروائی ہے, معرفی کرائی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے دنیا کی تمام چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے اس دین مبین اسلام کو بچانے کے لیے بنی امیہ کے مقابلے میں علم بغاوت کھڑا کر دیا, بلکہ اس کو بغاوت نہیں انقلاب انسانیت کا علم بلند کر دیا, اور یزید سے کہا کہ یزید تو جہاں جہاں جائے گا میں تجھے اس راستے پر رسوا کرتا چلا جاؤں گا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسین کو کسی ایک میدان میں لا کر قتل کر دوں گا, لیکن یہ اللہ کا نظام ہے, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. غار میں بیٹھ کے اصحاب کیف نے اللہ کا ذکر کیا تو 310 سال بعد بھی 9 سال بعد بھی قرآن مجید نے ان کی سونے والی داستان کو, جس کو لوگ نہیں جانتے تھے کہ غار کہاں ہے, پروردگار عالم نے ان کے پورے پروگرام کو قرآن میں بیان کر دیا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو نوک نیزہ پہ قرآن کا سورہ پڑھا ہے وہ بھی سورہ کہف پڑھا ہے. سورہ کہف پڑھ کے بتایا کہ جب اللہ نے ان غار میں رہنے والے عبادت گزاروں کو نہیں بلایا تو میں تو علل اعلان دین مبین اسلام کو بچانے والا ہوں, حسین میرا پروردگار عالم مجھے کیسے لوگوں کے دلوں سے نکلوا دے گا. عزیزو حسین ابن علی کی ذات والا صفات بڑی منفرد ذات, ان کو یہ شیعہ ان کے چاہنے والے اگر چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں نا تو امام کو معلوم ہے کس طرح سے دلوں کو جیتا جاتا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے ممالک میں آپ یقین جانیے گا کہ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کو بیان کیا جائے تو آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. میرے شہر کا واقعہ ہے, آج وہاں پہ جو کربلا ہے جہاں پہ لوگ تعزیہ دفن کرنے جاتے ہیں, بہرحال بڑے عقیدت سے مناتے ہیں اور جاتے ہیں, اہل سنت والجماعت ہر طبقہ وہاں پر جاتا ہے, تقریباً 10 لاکھ کا مجمع وہاں جمع ہوتا ہے. تو اس کربلا کا ایک کتبہ میرے پاس آیا تھا, فارسی میں لکھا تھا, تب مجھے پتا چلا کہ میرے شہر کی کربلا کا کیا واقعہ ہے. اس شہر میں کسی کوئی جو غیر مسلم چھپ کر کربلا چلا گیا تھا, وہاں سے مٹی کھا کے شفا کو لایا, وہ خون آلود ہوئی, لہذا اس نے خوف زدہ ہو کے اس کو دفنا دیا اور وہاں پہ مزار کی طرح اس کو بنا دیا. یہ زمین جہاں پر یہ خاک دفنائی گئی تھی گویا یہ صحرا تھا, لیکن کسی غیر مسلم خاتون کی تھی, بہت بڑے زمیندار کی تھی. اس خاتون کی اولاد نہیں ہوتی تھی, لہذا اس معاشرے میں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں, تو لوگ تانا دیتے تھے. تانوں سے تنگ آ کے وہ خاتون خودکشی کرنے کے لیے جب جانے لگی اور اپنے آپ کو پانی میں گرا لیا, تو وہاں پر کچھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے اس کو بچا لیا, کہا تم نے مجھے کیوں بچایا, میرے اولاد نہیں ہے, میں کیا کروں, پریشان ہوں, لوگ تانا دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہا کہ یہ جو بابا یہاں دفن ہے اسے آپ مانگ لو. اس نے کہا یہ تو میری زمین ہے, یہاں پہ کون دفن ہو گیا, یہ کوئی قبرستان نہیں ہے مسلمانوں کا. کہا بہرحال جو بھی ہیں بڑے صاحب کرامات ہیں. اس خاتون نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں 2 مہینے کا وقت آپ کو دیتی ہوں, آپ جو بھی ہیں. 2 مہینے کا میں وقت دیتی ہوں کہ اگر 2 مہینے میں مجھے آثار نمایاں نہیں ہوئے کہ مجھے اولاد ملے, تو میں 2 مہینے بعد خودکشی کروں گی, اور آپ جو بھی ہیں آپ میری موت کے ذمہ دار ہیں. یہ کہہ کر وہ جاتی ہے اور اگلے ہی مہینے اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہیں, اور اسی سال اس کو 7 بچے ملے. اس نے وہ پوری زمین امام حسین علیہ السلام کے نام ڈونیٹ کر دی, ابھی بھی وہ زمین ہے اور بہت بڑا رقبہ ہے. اور اس نے جاننا چاہا کہ یہ یہاں دفن ہونے والے کا نام کیا ہے. بہرحال اس کو تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دفن ہے, لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ یہاں پہ دفن نہیں ہے بلکہ کسی کی خاص یہاں آ کر دفن. وتابت الارض التي فيها دفنتم, ہم زیارت سار اللہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ زمین تابناک ہو گئی جہاں آپ دفن ہو گئے. امام لوگ قبرستان کہلاتی ہے, لیکن معصوم کے لیے امام کے فرمایا جاتا ہے وتابت الارض التي فيها دفنتم, کہ جہاں آپ دفن کر دیے گئے وہ زمین تابناک ہو گئی. زمین مجھے میرے ایک دادا مرحوم کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں, سلوات پڑھیں محمد والے محمد. فرماتے ہیں کہ گلوں کا رنگ اڑا غنچے منہ بنا کے چلے, گلوں کا رنگ اڑا غنچے منہ بنا کے چلے, چمن کی خیر ہو جھونکے یہ کس ہوا کے چلے. کہا حسین نے اے کربلا مبارک باد, تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے. کہا حسین نے اے کربلا مبارک باد, تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے. بنے گی زینت پیشانی سجود ملک, تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے. تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے, سلام اور سلام انیس پر آغا, چراغ لے کے کدھر سامنے ہوا کے چلے. تو بہرحال کہ اس کو یہ پتا تھا کہ کوئی ذرہ حسین سے ریلیٹڈ کربلا مولا سے آ کے یہاں دفن ہوا ہے, اور یہ امام وہ مظلوم ہے کہ جس کا لشکر پورا کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا. تو ہم دیکھتے تھے کہ اس قبر کے چاروں طرف ایک نہر بنی ہوئی ہے چھوٹی, ہم سوچتے تھے آخر یہ کیسی نہر ہے کہ جس کا کوئی رخ کھلتا ہی نہیں ہے یہ چاروں طرف. بعد میں پتا چلا اس کتبے میں لکھا تھا کہ اس نے جب یہ سنا کہ امام کے 6 مہینے کا بچہ بھی تھا, تو اس بچے کی یاد میں اس نے نہر بنوائی اور 300 گائے ڈونیٹ کی کہ جن کا دودھ نکال کے اس میں بھر دیا جاتا تھا, اور اس علاقے کا کوئی بھی انسان جناب علی اصغر کے نام سے اپنے بچے کو دودھ فری میں پلا سکتا تھا. یہ اس کا اہتمام ہوا کہ وہ کربلا اس خاتون نے اپنی ساری زمین کے جس نے مجھے دو اولاد دی, مجھے 7 بچے دیے, میری نسل کو چلایا. ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ تازیہ دفنانا بدعت ہے, یہ ہے یہ, کچھ مراحل ہمارے ساتھ ایسے آئے. تو بہرحال اس زمین کو کسی ادارے کو دے دیا گیا یہ کہہ کے کہ تازیہ بدعت ہے اور یہاں دفنانا بیکار. جب تمام مسلمان مقدمہ ہار گئے تو اس وقت اس خاتون کے پوتے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم وقف کرنے والی ہماری دادی, اس زمین کی واقف ہماری دادی ہیں, اور ہم نے یہ زمین مسلمانوں کو نہیں دیے بلکہ امام حسین کو دی. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے حسین کے نام پہ, تو یہ زمین ہمیں واپس کی جائے تاکہ ہم امام کی حفاظت کریں گے. تو عزیز امام حسین علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ ہم اور آپ کوئی کسی کی ضرورت نہیں, بلکہ امام حسین علیہ السلام سے جڑنا ہمارے لیے حیات جاویدانی کا مرحلہ ہے. اگر ہم اس سے جڑتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنی حیات کو بچانے کے لیے ان سے جڑتے ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں 72 ساتھیوں کے ساتھ ایک دن میں جو واقعہ کر دیا اس کے لیے 124,000 انبیاء کو ایک مدت گزارنی پڑی تب کہیں جا کے لوگوں کے ذہن میں توحید زندہ ہوئی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے انسانوں کے دل میں توحید کو ذہن میں توحید کو زندہ کر دیا تھا. آج ہمارے درمیان کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں ہماری ذات زندہ ہو گئی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ لوگ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے سے ناراض ہوتے ہیں, بینک کے لوٹنے سے ناراض ہوتے ہیں, پیسے سے محبت کرتے ہیں, گھر سے کوئی محبت نہیں کرتا؟ جب تک ان چیزوں سے نسبت میری نہ جڑ جائے, میرا پیسہ, میری گاڑی, میرا گھر, میرا مال, جب تک میرا لفظ میری نہ جڑ جائے تب تک انسان اس سے محبت نہیں کرتا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس دور میں کہ جہاں پر لوگ توحید کو بھول کر میری زندگی میں آ گئے تھے اور لوگ آئینوں کی طرح اپنی زندگی کو دیکھ رہے تھے, جس طرح سے آپ آئینے میں دیکھیں گے تو ریفلیکٹ میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے, لیکن حسین نے اس آئینے کو اپنے چاہنے والوں کے لیے شیشہ بنا دیا تھا کہ اب انسان خود نہیں دیکھتا بلکہ دوسرے دیکھتے. ہر انسان, ہر ساتھی امام کا یہ چاہ رہا تھا کہ میری جان جانے سے فرزند رسول بچ جائیں گے, میری جان جانے سے فرزند رسول کے بچے بچ جائیں گے, میری جان جانے سے یہ دین بچ جائے گا. لہذا وہ آئینہ شیشے میں بدل گیا تھا, اس دنیا کے علاوہ وہ دنیا نظر آ رہی تھی, اس دنیا کے علاوہ وہ دنیا نظر آ رہی تھی. ہر چیز کو توحید سے جوڑ رہے تھے, یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول کا بیٹا نواسا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی کتاب ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ذہن بشر میں توحید کو زندہ کر دیا ہے, نبوت کو زندہ کر دیا ہے, امامت کو زندہ کر دیا ہے, قیامت کو زندہ کر دیا ہے, قرآن کو زندہ کر دیا ہے, وفا کو زندہ کر دیا ہے, کرامت بشر کو زندہ کر دیا ہے, احساس ذمہ داری کو زندہ کر دیا ہے. امام نے ایک دن میں بہت سی زندگیاں دی ہیں. یہ صرف دین کو زندگی نہیں دی ہے بلکہ صبح قیامت تک کے انسان کو بھی زندگی دی ہے. اماموں کو چھوڑ کے اگر کوئی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کرنا چاہتا ہے تو عزیزو پیروکاری امام کو چھوڑ کر, معصومین کو چھوڑ کے انسان نے تو ترقی کر لی لیکن انسانیت کی ترقی رک جائے گی. انسان کی ترقی ممکن ہے لیکن انسانیت کی ترقی رک جائے گی. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس مشن کو روز عاشور تک چلایا اور روز عاشور کے بعد کا مشن ہمارے اور آپ کے سید و سردار چوتھے امام امام سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام نے چلایا. اللہ وہ سید سجاد کہ جس کی دعاؤں کے اثر نے دنیا میں تلاطم پیدا کر دی, وہ سید سجاد کہ جس کے سجدوں کی گونج نے انسانوں کو لذت سجدہ سے آشنا ہونا سکھا دیا, وہ سید سجاد کہ جس کے لیے خود رسول نے فرمایا کہ میرے حسین کی نسل سے جو بیٹا پیدا ہوگا اگر لوگوں نے اس کی تابعیت کی, اس کی اتباع کی تو دنیا کے ہر شعبے میں وہ سعادت مند ہو جائیں گے. عزیزو یہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمن ہمارے اور آپ کے چوتھے امام, ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ سن 36 یا 38 ہجری میں متولد ہوئے, پیدا ہوئے. عزیزو ان کا کی ولادت خود ایک معجزہ ہے. امام سب سے زیادہ ان کا بچپنا لاڈ پیار میں گزرا, تمام اماموں کی ساخت کے حساب سے سب سے زیادہ مضبوط جسم امام کو ملا. ہمارے ذہنوں میں تو عابد بیمار ایک ہیں کہ مثلا امام بیمار تھے, وہ ایک مصلحت تھی, کربلا تھا, ایک ہدف تھا جس کی وجہ سے بھی, ورنہ تمام اماموں میں سب سے زیادہ چوڑا سینہ, سب سے زیادہ غیرت مند انسان, سب سے زیادہ غیرت مند امام. امام کی بہت سی صفات تھی. حافظہ بلا کا, لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ایسا کہ ایک مرتبہ کسی کے سامنے کھڑے ہو جائے تو لوگ کلمہ حق پڑھنے کھڑے ہو جائے. آپ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام کو اتنا برا بھلا کہا, اتنا برا بھلا کہا کہ دنیا میں جتنی مشکلات ہیں وہ آپ کی وجہ سے, اور یہ کہہ کر چلا گیا. امام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ میں ذرا اس جو شخص مجھ پہ کچھ مجھے صفات دے کے گیا ہے اس سے کچھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لوگ سمجھے کہ امام بدلہ لینے جا رہے ہیں, کہا فرزند رسول ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. امام اس کے گھر تشریف لے گئے, داخل باب کیا. جب اس کو پتا چلا کہ فرزند رسول آئے ہیں تو بڑا پریشان لگتا ہے, امام بدلہ لینے آ گئے. واپس جیسے ہی امام آئے تو آنے کے بعد فرمایا کہ بھائی تیرا بہت بہت شکریہ میری کمیوں کو تم نے مجھے بتایا, اگر اللہ مجھ میں یہ کمیاں جو تم نے بیان کی ہیں اگر واقعی پائی جاتی ہیں تو خدا میری ہدایت کرے, اور اگر یہ کمیاں نہیں ہیں تو نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے تو خدا تیری ہدایت کرے. اس نے سمجھا تھا کہ یہ انسان مجھے برائیوں کے بدلے برائی دینے آیا ہوگا, اور یہی بات امام نے جب واقعہ کربلا کے بعد لوگ چھپتے پھر رہے تھے مختار سے بچنے کے لیے, تو امام نے کچھ پناہندوں کو کھانا بانٹنا شروع کیا تو وہاں پر کیا دیکھا کہ ایک شخص جو خیمے میں نہیں آنا چاہتا, خیمے سے نکلنا نہیں چاہتا, امام کے پاس امام نے غلام کو بھیجا کہ اس شخص کو بھی کھانے کے لیے بلا کے لاؤ, تو اس نے کہا کہ تمہارے آقا مجھے کھانا نہیں دیں گے, ان سے کہو اگر کھلانا ہی ہے تو مجھے یہاں دے دے. بس اتنی گفتگو کر ہی رہا تھا کہ امام خود اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر آئے اور آنے کے بعد بیان فرمایا کہ حسین بن نمیر تو کیا جانتا ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے نہیں جانتا ہوں, میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں, تو نے میرے بھائی علی اکبر کے نیزہ لگایا تھا, تو نے میرے بھائی علی اکبر کے نیزہ لگایا تھا. کہا فرزند رسول اس کے بعد تمہارے آپ کی صفات اور آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا یہ رد عمل, امام نے فرمایا کہ اس وقت ہم عالم غربت میں تھے, ہم تمہارے مہمان تھے, تمہارے پاس جو کچھ فواست اور رضائل سے تم نے پیش کیے ہمارے پاس کرامت اور شرافت کے علاوہ کچھ نہیں, ہم وہی تمہیں پیش کریں. یعنی یہ وہ امام کے جو اخلاق کا مرقع, یہ وہ امام کے جس نے لوگوں کے لیے اس طریقے سے اتنا ستانے کے باوجود, امام مکہ مکرمہ میں ہیں, عذاب نازل ہو رہے ہیں, مکہ میں پانی برسنا بند ہو گیا, لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے پردے کی پکڑ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے. جب امام نے دیکھا کہ کوئی بارش نہیں ہو رہی تو امام نے فرمایا کہ تم سب خانہ کعبہ سے دور ہو جاؤ. جب سب خانہ کعبہ سے دور ہو گئے تو آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے مذباب کا واسطہ دیا کہ خدایا تجھے میرے مظلوم بابا کا کی تشنگی کا واسطہ کہ اس شہر کے لیے پانی کا انتظام کر. ابھی اتنا دعا کرنے پوری نہ ہونے پائی تھی کہ ابر رحمت برسنے لگا اور بارش ہونے لگی. لوگوں نے کہا فرزند رسول ہم بھی دعا مانگتے ہیں, آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ کیوں قبول ہو گئی؟ امام فرماتے ہیں کہ دعا سب کی قبول ہوتی ہے, ہمارا سمجھنے کا پھیر ہے, جب خدا کسی کو خانہ کعبہ میں آنے کی توفیق دے دے تو سمجھ لو وہ اس کو اپنے مہمانی میں قبول کرتا ہے, اگر مہمان اپنے میزبان سے کچھ مانگے تو اس کو دینا پڑتا ہے. یعنی امام نے لوگوں کے ایسے برتاؤ کے بعد باوجود امام علیہ السلام نے ایسے کارنامے انجام دیے, اور بہت سی ایسی دعائیں, بہت سے ایسے مکارم الاخلاق کہ وہ واقعات کہ جو امام کی زندگی سے جڑے ہوئے. لیکن امام نے ان تمام مرحلوں کو جس کو بنی امیہ نے پہلے سے پروگرام اور پلان میں لیا ہوا تھا کہ امام کی شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے, وہ سمجھ رہا تھا کہ امام کے اس شہادت کے بعد ایسا انقلاب آئے گا کہ بنی امیہ ختم ہو جائیں گے, لہذا انہوں نے مذہب کا سہارا لیا اور یزید کو خلیفہ مسلمین بنایا اور امام کو خارجی بنایا. امام کو کہا کہ یہ خارجی ہے کہ جس نے اسلام کے خلاف قیام اور خروج کیا ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کا مقابلہ کریں اور اسے بدلہ لیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد, ان کے اہل بیت کو اسیر کرنے کے بعد, یزید عبید اللہ ابن زیاد یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے پلید ارادوں میں بہت جلدی کامیاب ہو گیا, لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ 10 محرم تک بیمار رہنے والا امام جب 11 اور 12 محرم کو واعظ کوفہ ہوا تو ایسے آتشی خطبے بیان فرمائے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت میں آگ لگا دی, اور اس کے بعد جس راستے سے امام گزرتے چلے گئے وہاں پر اپنے بابا کی مظلومیت کو عام کرتے چلے گئے. آج امام کا یہ صدقہ ہے, ان کی مظلومیت اور صبر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے اپنے بستر کی گرمی اور نرمی کو چھوڑ کے, اپنے ہزاروں کام کو چھوڑ کے اپنے اس مظلوم امام کو یاد کرنے کے لیے روتے ہیں, آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اس کی مظلومیت کو سلام کرتے ہیں, مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں. عزیزو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے رخوں کو موڑا ہے, لوگوں کے رخوں کو موڑا ہے, اور اس طرح سے موڑا ہے کہ ان کے دلوں کو موڑا ہے, دلوں کو جوڑا ہے. واقعہ کیا ہے, اسلامی حکومتوں نے ایران پہ حملہ کیا, حملہ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ حملہ ہم فتح ہو گئے, نہیں بلکہ وہاں کی بادشاہت اور شہنشاہیت نے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام نام کا دین ایک طلوع ہوا ہے جس کی وجہ سے جس کا نبی بڑا کریم ہے, جس کے چاہنے والے اور ماننے والے بڑے کریم ہیں, لہذا حملہ ہوا اور حملے میں ایران کی فوجوں کو شکست ہوئی اور یزد جرد کی بیٹی اپنی تمام کنیزوں کے ساتھ اسیر بنا دی گئی اور اس قافلے کو اسیر کر کے مدینے میں لایا گیا. جب مدینے میں لایا گیا تو ان بیویوں کو بیچا جا رہا تھا, لیکن وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اب قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا, ہم کسی کی کنیز بنا کے بیچ دیے جائیں گے یا کسی زندان میں ڈال دیے جائیں گے. جب پورے مجمع میں ان کی بولیاں لگانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی تو ایسے میں ایک آواز بلند ہوئی جو ایک کریم کی آواز تھی. اس آواز نے آگے بڑھ کر اس بیوی کے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اس ظلم کی وادی میں آخر نرم لہجے والا کون آ گیا کہ جو ہمارے لیے یہ ہماری پیروی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجیب گھرانے کی عورتیں ہیں, یہ بیٹی نہیں جائیں گی, یہ نجیب گھرانے کی عورتیں ہیں, اسلام ان کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتا. اور آگے بڑھ کر اس آواز نے اس بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا تمہیں اختیار ہے, تم پناہ اسلام میں آ گئی ہو, تمہیں اختیار ہے کہ یا تو تم اپنے وطن جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں وطن واپس بھیج دیں, اگر دین ایمان دین مبین اسلام قبول کرنا چاہتی ہو تو یہاں رہ لو, اور اگر اس کے علاوہ تم چاہتی ہو کہ اسلام بھی قبول نہ کرو تو یہاں پر مختصر جزیے کو دیکھ کے بعد تم یہاں رہ سکتی ہو, اور اگر یہ بھی نہیں چاہتی تو اس پورے مجمع میں تم جس سے کہو گی تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے گا, ایک شرافت مندانہ زندگی تمہیں دی جائے گی اور تمہارا مہر بیت المال سے ابھی اسی وقت دیا جائے گا. جب اس بیوی نے یہ کرامت کے چرچے سنے اور اس حقیقی جانشین رسول اسلام کو دیکھا تو کہا کہ کیا اس مجمع میں جس کی طرف میں چاہوں گی, بس جناب شہربانوں کی نگاہیں ڈھونڈتی جن کا نام جہان بانو تھا, جن کا نام جہان بانو تھا اور ان کی چھوٹی بہن کا نام کیہان بانو تھا جو ہندوستان کے ایک بار راجہ سمندر گپت سے شادی ہو کے بعد میں چلی گئی. بہرحال جہان بانو کو نام مولا کائنات نے شہر بانو نام دیا, اور اس نگاہ نے پورے مجمع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چہرے پر اقدس پر رک گئی جس کا نام حسین ابن علی تھا. کہا ایک کریم میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے جس حملے اسلام سے پہلے لشکر اسلام کے حملے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ خدا کا رسول اس جوان کے ساتھ میرے گھر میں آیا اور میرے سے رشتہ مانگا اور مجھ سے رشتہ مانگا, اسی وقت سے میرے دل میں ان کی تصویر بیٹھ گئی, میں اس جوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہاں عزیز, اس جوان کا نام حسین ابن علی تھا. امام حسین علیہ السلام سے جب امام مولا کائنات نے نکاح کر دیا تو مولا کائنات نے پوچھا کہ بیوی تمہارے ایک وقت میں کتنی کنیزیں اور کتنی خادمائیں تمہارے زیر اہتمام رہتی تھی, تمہاری خدمت میں رہتی تھی. کہا کہ میرے ساتھ 50 کنیزیں ایک وقت میں کام کیا کرتی تھی. مولا نے 50 کنیزوں کو ان کے حوالے کیا کہ ان کو تمہارے حوالے کیا جاتا ہے, یہ 50 کنیزیں تمہیں ملنی چاہیے. اس کے بعد جیسے ہی امام سے شادی کر کے گھر دوسرے دن مولا کائنات نے پوچھا کہ بیٹا تم نے میرے بیٹے حسین کو کیسا پایا, زبان سے کچھ بیان نہ کر سکی اور راہ خدا میں 50 میں سے 20 کنیزوں کو آزاد کر کے بتایا کہ مولا میں اتنی خوش ہوں آپ کے بیٹے سے کہ میں 20 کنیزوں کو راہ خدا میں آزاد کر کے بتا رہی ہوں. اور جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید سجاد کی ولادت ہوئی تو آپ نے 20 کنیزوں کو ان کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا, لیکن 10 کنیزیں ایسی تھی جو امام کی کنیزی میں رہنا بیوی کی کنیزی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ بیوی ہمارے ساتھ جو چاہو کرو لیکن اس دربار کی اس دروازے اس در اہل بیت کی کنیزی کو ہم سے نہ چھیننا. ہمیں شرف محسوس ہوتا ہے کہ عزیز و جس خاندان میں کنیزیں اور غلام اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کریں, عزیز و اس خاندان کا کیا عالم ہوگا. اور ان 10 کنیزوں میں ایک کنیز کا نام شیری تھا, اس 10 میں سے ایک کا نام شیری تھا, اور شیری سے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ پانی پیا کرتے تھے, اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے. امام سید سجاد کو سب سے زیادہ شیری نے کھلایا ہے, لہٰذا ایک مرتبہ شیری سے کہا جب امام کوئی خوشی اور امام کی محبت کا اظہار ہوا تو بی بی شہربانوں نے یہ جانا کہ شاید میرے مولا کو اس بی بی کو پسند آ گئے ہیں, لہٰذا جناب شیری کو لباس فاخرہ پہنایا اور راہ خدا میں آزاد کر کے کہا کہ شیری تم حسین سے شادی کر لو, حسین سے ازدواج کر لو, میں تمہیں آزاد کرتی ہوں. امام نے فرمایا کہ یہ شہربانوں شیری ہمارے ازدواج کے لیے نہیں بلکہ خدا کے رسول نے کسی سے اس کا رشتہ جوڑا ہے. ہاں عزیزو, کوفے اور شام کے درمیان ایک حلب علاقے کا خیلے دار جو ابھی عیسائی ہے, اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے, لڑکی کی طرف سے خدا کا رسول نکاح پڑھا رہا ہے, لڑکے کی طرف سے حضرت عیسیٰ نکاح پڑھا رہے ہیں. جب شادی ہو گئی تو خدا کے رسول فرماتے ہیں اپنی زوجہ کو تم مدینے جا کے حسین سے لے لینا. بس عبداللہ بن قیس اپنی زوجہ کو لینے کے لیے امام کی خدمت میں مدینہ منورہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور کلمہ حق پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ جب تم کلمہ حق پڑھ لو گے تو تمہاری ایک امانت ہمارے پاس رکھی ہے, ہم تمہاری شادی کریں گے. عزیز عبداللہ بن قیس نے کلمہ حق حسین کے ہاتھوں پہ پڑھا اور جناب شیری سے شادی کر. شیری ہر کنیز اور غلام کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ آزاد ہو کر چلے جائیں, شادی ہو کے چلے جائیں, لیکن یہ در اہل بیت کے کنیز و غلام ہیں, یہ آزادی پر گریہ کر رہے ہیں. پرزند رسول میرے ساتھ آپ نے کیا کر دیا؟ میں چاہتی تھی کہ اس دروازے کی کنیزی کو اپنا شرف بنا لوں. امام نے فرمایا کہ شیری تم نے ہماری بڑی خدمت انجام دی ہے. عبداللہ بن قیس بہت اچھا انسان ہے, بڑا خیر ہے, بڑا خیرات کرنے والا ہے, بڑا نیک اور کریم انسان ہے. خدا کے رسول نے خواب میں اس کا عبد پڑھایا ہے جس کو میں نے حقیقت میں بدلا ہے اور تمہارا نکاح اس سے پڑھایا ہے. تمہارے جانے سے ہمارے ولایت اور محبت کا دروازہ حلب میں بھی کھل جائے گا. وہاں جا کے اس خاندان کے طور طریقے سے لوگوں کو آشنا کرنا, دینِ مومن اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا, ہمارے قول اور پہل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. شیری تم ہماری وہاں پر نمائندہ بن کے جا رہی ہو. بھی شیری کہتی ہے آقا میں چاہتی تھی آپ کی خدمت کروں, آپ میرے مہمان, میں آپ کی خدمت کروں. امام نے فرمایا کہ شیری ایک دن میں ضرور تیرے گھر تجھے دیکھنے آؤں گا اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر ضرور آؤں گا اور تجھے خدمت کا موقع دوں گا. لیکن شیری افسوس یہ ہے کہ تو میری خدمت نہیں کر پائے گی. شیری نے کہا آقا اگر یہ شوہر اس خدمت کے رکاوٹ ہے تو مجھے ابھی روک لیجئے, جانے نہیں دیجئے. کہا نہیں یہ شوہر تمہاری خدمت کی رکاوٹ نہیں ہے, خدمت کی رکاوٹ کا مسئلہ کچھ اور ہے. عزیز و واقع کربلا ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کے گھر سے رخصت ہو کر شیری حلب کے علاقے میں قلعہ دار کی بیوی بن کے آ گئی. مکتب فکر حسینی کو اور اہل بیت کو زندہ کر دیا, پورے علاقے کو آشنا کر دیا کہ حسین اور خاندان حسین کیا ہے, حسین اور آقا زادیہ کیا ہیں, شہزادیہ کیا ہیں, دین کی تعلیمات کیا ہے. شیری کی وجہ سے وہ پورا علاقہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ مجھے بہت وقت ہو گیا میرا آقا نہیں آیا تو شیری نے اپنے غلام کو ارسال کیا مدینے کی طرف کہ جا اور جانے کے بعد میرے آقا کو یہ دعوت نامہ دے کر آ کہ آپ کو آپ کی کنیز شیری نے بلایا ہے. جب امام کے خدمت میں یہ غلام آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام اس وقت مدینے کو چھوڑ چکے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ امام مکے کی طرف گئے ہیں, تو یہ مکے کا رخ کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں امام علی مقام سے ملاقات کرتا ہے, امام کے پورے قافلے کو دیکھتا ہے. علی اکبر ہیں, اون محمد ہیں, قاسم ہیں اور تمام دوست احباب ہیں, اور حسین کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے. بس اس نے تمام کی تمام باتوں کو تحریر کر لیا اور یہ کہتا ہے کہ آقا اپنے گھر سے نکل چکے ہیں, شیری شہزادی تمہارا آقا آ رہا ہے, اور یہ فہرست ہے جو ان کے ساتھ آنے والوں کی فہرست ہے. عزیز علی اکبر کا بھی نام ہے, جناب زین العابدین کا بھی نام ہے, جناب قاسم کا بھی نام ہے, اون محمد کا بھی نام ہے, بیویوں کا بھی نام اس میں فہرست میں دیکھا تو شیری خوشی سے پھولی نہ سمائی. میرے آقا, میرے سرتاج, آپ کب میرے خدمت میں یہاں آئیں گے اور مجھے خدمت کا موقع دیں گے؟ عزیز یہ واقعہ ہو گیا, غلام شیری کے پاس چلا گیا. شیری ایک ایک دن گزارنے لگی اپنے آقا کے انتظار میں. وہ وقت آیا کہ عاشور برپا ہو گئی, حسین کا بڑا گھر لوٹ لیا گیا, تمام اعزاز اقربا مار دیے گئے, حسین کی بہن کو اور بیٹے کو اسیر بنا لیا گیا. قافلہ حسینی اسیر ہو کے دربار عبیداللہ ابن زیاد میں آ گیا, اور یہاں سے آگے بڑھ کے یہ قافلہ شام کی طرف روانہ کیا گیا. ہوا یہ کہ اس قافلے کا پانی اور کھانا ختم ہو گیا, سپاہی بھوک سے مرنے لگے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اس قلعے کا قلعے دار بڑا کریم انسان ہے, اگر ہم اس سے کھانا اور پانی مانگیں گے تو وہ ضرور مدد کرے گا, اور ہمارے ساتھ اسیر ہیں, ان پر رحم کھا کے ضرور دے گا. لہٰذا یہ قافلہ شیری کے قلعے کی طرف مڑ گیا. جیسے ہی دربار کے قلعے کی طرف مڑا کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے. قلعے دار کے سپاہیوں نے کہا, قلعے کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم آپ کے لیے دروازہ کھولیں. نماز صبح کے بعد, یہ اذان صبح کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے. کہ ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں, پیاس سے تڑپ رہے ہیں, ہمارے ساتھ قیدی ہے, ہم فوج شام سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا سپاہی یہ کہنے جا ہی رہا تھا کہ شیری کو خواب میں آقا نظر آئے. شیری میں تیرے دروازے پہ کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں, شیری تیرا مہمان, تیرا آقا تیرے دروازے پر کھڑا ہے. اب جو شیری خواب سے بیدار ہوئی, وہ عبداللہ بن قیس کو اٹھایا کہ عبداللہ میرا آقا آ گیا. کہتا ہے آقا آئیں گے تو میں نے اپنے دربانوں کو کہہ رکھا ہے کہ جب وہ قافلہ حجاز سے آئے تو مجھے اطلاع دینا. عزیز و شیری کو بے چینی ہوئی, کہا کہ عبداللہ میں نہیں رکوں گی, عبداللہ میں نہیں رکوں گی, میرا آقا دروازے پر کھڑا ہے. شیری پا برہنا قلعے کے دروازے کی طرف دوڑتی آئی. عبداللہ بن قیس اس طرف پیچھے پیچھے جانے لگا, کیا دیکھا کہ قلعے کا دروازے باہر چلا آ رہا ہے. کہا کہ آقا ایک قافلہ آیا ہے جس میں کچھ اسیر ہیں اور فوج شام. ایک مرتبہ جیسے ہی لشکر شام کا نام سنا, عبداللہ بن قیس نے کہا کہ شیری میرے آقا کا شام سے کیا تعلق ہے؟ ارے میرا حسین تو شام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. لہذا شیری نے کہا کہ نہیں, مجھے دیکھنا پڑے گا. اب جیسے ہی دروازہ کھولا گیا کیا دیکھا کہ سپاہی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, پھر ایک اسیروں کا قافلہ خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے. شیری نے اپنے آپ کو اس قافلے کی عورتوں کے پاس جا کے پہنچایا.
کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے ہیں, بہت سارے بچے ہیں کہ جو لتش لتش کر رہے ہیں, اور کچھ بیویاں ہیں جو سر سے سر جوڑے ہوئے بیٹھی ہے اور ان میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ شیری نے ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے جان پہچان کی ہو. ایک مرتبہ جیسے ہی سر کو بلند کیا, کہہ دے گا جناب فضا تھی. کہا فضا کیا تم واپس کنیزی میں آ گئی ہو؟ فضا یہ کیا ہو گیا ہے؟ میری شہزادیاں کیسے, میرا آقا کیسے ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب کی طرف سیری بڑھی, ایک مرتبہ فضا نے روک دیا. ارے بی بی اپنے قدم آگے نہ بڑھانا, ارے میری بی بی نے انکار کیا ہے کہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی. ایک مرتبہ سیری نے کہا کہ فضا مجھے آج نہ روکو, مجھے ملنے میں یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی صدا ہے زینب کو سنا, سیری کا دل دہل گیا. ارے آقا زادی آپ اور بے مکناؤ چادر, ارے آقا زادی یہ کیا ہو گیا؟ میرا علی اکبر کہاں ہے اور نہ محمد کہاں ہے؟ میں نے تو پوری فہرست تیار کی ہے. ایک مرتبہ ابھی یہ سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا, ایک سر بریدہ سے آواز آئی, اے شیری تیرا مہمان ادھر ہے. اب جو شیری نے نوک نیزہ کی طرف سر کیا, کیا دیکھا کہ خون کے آنسو بہانے والا سر آقا کا سر. شیری پہچان نہ سکی لیکن لہجہ بنی ہاشم سے پہچانی, اے میرے سید و سردار یہ آپ کے ساتھ کس نے یہ جفا کی؟ ایک مرتبہ جیسے ہی آگے بڑھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار ٹوپ پہنے ہوئے قیدی کھڑا ہے. ایک مرتبہ بچپن میں جس کے ناز نخرے اٹھانے والی, جب شیری نے پوچھا اے قیدی تیرا نام کیا ہے, تو امام کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہزاروں بار مر گیا, ارے مجھے اپنے لب گشائی کرنا مشکل ہو گیا. کس طرح سے میں شیری سے کہوں اے میری تربیت کرنے والی مربیا, وقت گئے وہاں سیدے سے چالو. ایک نئیب سی آواز آئی, انالی ابن الحسین. اب جو شیری نے آواز سنی, اے میرے شہزادے یہ کیسا انقلاب, کہ شیری تجھے نہیں معلوم کربلا میں گلشن زہرا اجڑ گیا, میرا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. وسیالم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون, انا للہ وانا الیہ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری صدائے گریہ پر رحم فرما. بار الہ تو ہمارے حالات سے بہتر انداز میں واقف ہے. جس بندہ مومن کی جو بھی مطلوبات شریعہ ہیں ان کو قبول فرما. بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما. میرے معبود غم حسین کو ہماری زندگی کا نصیب و مقدر قرار دے. میرے معبود اس عزائے حسینی کو بہتر سے بہتر انداز میں برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود دنیا میں جہاں جہاں حسین کا ذکر کر رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, ان سب مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. تمام مومنین کو حج بیت اللہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما. در حسین مزار حسین کی زیارت کا شرف زندگی میں بار بار عطا فرما. ہم سب کو معمار بقی کے ساتھ مزدوران بقی میں شمار فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. ان کو ترقی عنایت فرما. میرے بابود ان میں برکت عنایت فرما. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم حسین سے منسلک اس مقام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اور بہتر انداز میں حسین کا ذکر کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. کل دوپہر کو 12 بجے ہلٹن نیو یارک میں آئی سی جی کی جانب سے مجلس وقع ہو رہی ہے. آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے. دوپہر کو 12 بجے ہلٹن نیو یارک میں. یا سے
خاموش ہیں
الخما کی موجے خاموش ہیں, الخما کی موجے فضا میں بھی موت کا سما ہے, خاموش ہیں الخما کی موجے خاموش ہیں الخما کی موجے ردائے زینب تیرا محافظ, ردائے زینب تیرا محافظ اکھڑتی سانسوں کے درمیان ہے, خاموش ہیں الخما کی موجے خاموش ہیں الخما کی موجے, ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں, ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں, قیام دریا سے ہٹ رہے ہیں, قیام دریا سے ہٹ رہے ہیں, کسی کے تیور بتا رہے ہیں, کسی کے تیور بتا رہے ہیں, کسی کے تیور بتا رہے ہیں کہ ٹوٹ پڑنے کو آسمان ہے, خاموش ہے الخما کی موجیں, خاموش ہے الخما کی موجیں, سکینہ بی بی کی تشنگی کا, سکینہ بی بی کی تشنگی کا, جگر پر اب تک ہے داغ باقی, جگر پر اب تک ہے داغ باقی, وہی وہی مشک بھی ملے گی, وہی مشک بھی ملے گی, علم جری کا جہاں جہاں ہے, خاموش ہے الخما کی موجے, خاموش ہے الخما کی موجے, بچشم پر نام بوقت رہلا, بچشم پر نام بوقت رہلا, علی نے جن بازوؤں کو چوما, علی نے جن بازوؤں کو چوما, کہیں وہ بازو قلم ہوئے ہیں, وہ بازو قلم ہوئے ہیں, کہیں وہ بازو قلم ہوئے ہیں, کہیں پر اب ان میری سما ہے, خاموش ہے الخما کی موجے, خاموش ہے الخما کی موجے, لہو لہو پہ کرے تمنا, لہو لہو پہ کرے تمنا, قریب مشکی زائے سکینہ, قریب مشکی زائے سکینہ, گرا ہے رہوار سے وہ احسان, گرا ہے رہوار سے وہ احسان, گرا ہے رہوار سے وہ احسان, کہیں پہ بازو کہیں نشان ہے, خاموش ہے الخما کی موجیں, خاموش ہے الخما کی موجیں, لگی ہے خیموں میں آگ ہر سو, لگی ہے خیموں میں آگ ہر سو, ردائے بیووں کی چھن رہی ہے, ردائے بیووں کی چھن رہی ہے, اداسیاں پوچھتی ہے شاید, اداسیاں پوچھتی ہے شاید, اداسیاں پوچھتی ہے شاید وہ پاس بانے حرم کہاں ہے, خاموش ہے الخما کی موجے, خاموش ہے الخما کی موجے, I'll say, چلا جب قافلے کو لے کے سوئے کوفہ وہ شام میرا مظلوم امام
میرا مظلوم امام
چلا جب قافلے کو لے کے سوئے کوفہ وہ شام
میرا مظلوم امام
میرا مظلوم امام کربلے زینب مضطر تھی اور تھا مجمع عام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
چلا جب قافلے کو لے کے سوئے کوفہ وہ شام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
سر جھکائے ہوئے یوں چلتے رہے شاہ 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 امام
اور بڑھ جاتا تھا یہ دیکھ کے بیمار کا غم
اور بڑھ جاتا تھا یہ دیکھ کے بیمار کا غم
درد تھی پھوپھی اور شام کا بازار عام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
چلا جب قافلے کو لے کے سوئے کوفہ وہ شام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
پاؤں میں بیڑیاں تھی توپ گلے میں تھا پڑا
پاؤں میں بیڑیاں تھی توپ گلے میں تھا پڑا
پشت بیمار تھی ہاتھوں میں اردو کے دورا
پشت بیمار تھی ہاتھوں میں اردو کے دورا
مجھے باہ سفر میں ہوئے بیمار امام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
چلا جب قافلے کو لے کے سوئے کوفہ وہ شام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
رو رو کہتی تھی سکینہ پھوپھی اب کیا ہوگا
رو رو کہتی تھی پھوپھی اب کیا ہوگا
جھولا جلنے لگا بھائی بھی میرا رنگ کو گیا
جھولا جلنے لگا بھائی بھی میرا رنگ کو گیا
خیموں میں لگی جل گیا اسباب تمام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
چلا جب قافلے کو لے کے سوئے کوفہ وہ شام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
لاش قاسم کو سمیٹا شہدی نے جزدان
لاش قاسم کو سمیٹا شہدی نے جزدان
مہندی ہاتھوں پہ لگی دیکھ کے روتے تھے حرام
مہندی ہاتھوں پہ لگی دیکھ کے روتے تھے حرام
رشتے کی ملی خاص میں کیسا تسدام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
چلا جب قافلے کو لے کے سوئے کوفہ وہ شام
میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام
کیا اسے کیا اسے سر سے چادر اتر گئی بھیا ایک قیامت گزر 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 گئی بھیا آپ کے بعد آئی جو آندھی
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 ہم کو برباد کر گئی بھیا
قیامت گزر گئی
بھیا قیامت گزر گئی بھیا
حق ہو کر تمہاری سب دولت
حق ہو کر تمہاری سب دولت
کربلا میں بکھر گئی بھیا
قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا
حلقِ اصغر کے ساتھ چشم ربا
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 کتنے زخموں سے بھر گئی بھیا
قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا
اس سے پہلے کہ تیرا سر کٹتا
اس سے پہلے کہ تیرا سر کٹتا
یہ بہن کیوں نہ مر گئی بھیا
قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی
کوئی پرسا نے حال تک نہ ملا
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 جگہ بھی نظر گئی بھیا
قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا
ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا
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 سر کھلے میں جدھر گئی بھیا
قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا
قیامت گزر گئی بھیا تیرے غم میں نظیر کیا ڈوبا
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 اس کی قسمت سنور گئی بھیا
قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا
سر سے چادر اتر گئی بھیا یا حسین
یا حسین
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ
خاتم النبیین ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا ابا الحسن یا امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمت الزہرا سیدت النساء العالمین. السلام علیک یا مولانا حسن ابن علی ایہا المجتبا یبن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي ابا الفضل العباس واختکا زینب وبنتکا سکینہ جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب الاجر والزمان احسن اللہ لک الاذا فی جدک الحسین الغریب احسن اللہ لک الاذا فی جدک الحسین الشہید. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک سہورک وجعلنا من آوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ.
پیپر لائے آپ کیا؟